الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب صدق الله العظيم அல்லாஹ் சுப்ஹானஹு வ தஆலா एक ऐसी दुआ हमें सिखा दी कि अल्लाह ताला के जो तौफीकात हमें देते हैं गुनाहों से बचने की और नेकियों के करने की, हम उन तौफीकात को अल्लाह ताला से जारी रखवा सकें। जो रमज़ान में हमें तौफीकात मिली उनको हम जारी रखवा सकें अल्लाह सुबहानहू व तआला से, और ज़ाहिर है जारी रखना हमारे अख्तियार में नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह का इख्तियार है। अल्लाह जिसको चाहे तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का मतलब ही यही है कि हमारे इख्तियार में कुछ भी नहीं है, ना गुनाह से बचना हमारे इख्तियार में है, ना नेकी करना हमारे इख्तियार में है, जब तक अल्लाह ताला का फजल व करम ना हो हम कुछ नहीं कर सकते। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने गोया बकौल हकीमुल उम्मत मुजद्दिदुल मिल्लत मौलाना अशरफ अली शाह थानवी नवरल्लाहु मरकज़हू के बादशाह जब दरख्वास्त का मजमून खुद ही सिखला दे तो इसका मतलब ही यही है कि वो दरख्वास्त कबूल करना चाहता है, हमारा काम बनाना चाहता है, दरख्वास्त का मजमून खुद बतला दे। तो ये रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बादा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा, इसके अंदर अल्लाह ताला ने दरख्वास्त का मजमून खुद सिखा दिया कि अगर तुम जारी रखवाना चाहते हो इन तौफीकात को तो इन अल्फाज में दुआ करो। और ये दुआ ऐसी है जो अक्सर हर एक को याद होती है, ए हमारे रब, रब्बना से शुरू करवाया कि ए हमारे, और रब के माने होते हैं पालने वाले के। और चूंकि अल्लाह ताला हमारे पालने वाले हैं, अगरचे सबक के दर्जे में तो माँ बाप हैं लेकिन हकीकी पालने वाले तो अल्लाह ताला ही हैं। अल्लाह, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला रब कहलवा रहे हैं हमारी जबानों से। जब बेटा भी बेटा अपने बाप से कहे इतने रुपए दे दीजिए, एक तो ये है, और दूसरा अंदाज ये है अब्बा जान, अब्बू जी, अब्बा जी हुजूर, ये इतने पैसों की हमें ज़रूरत है, ये दे दीजिए। लिहाजा ये जो उसने अब्बा का लकब लगा के इस्तेमाल किया और अपना मुतालबा रखा, इसका मज़ा ही अलग है। और एक रूखा सा उस मुतालबा रख देता इतने पैसे दे दीजिए हमें ज़रूरत है, इसका वो मज़ा नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला ने रब लगवाया, रब रब को, जब बाप की औलाद जब अब्बा कहती है, अबू जी कहती है, बाबा, बाज़ लोग बाबा कहते हैं, बाज़ अबू जी कहते हैं, बाज़ अबू जी हुजूर कहते हैं, तो जो भी कहें ऐसा कहने से बाप की जो शफ़क़त है वो जोश मारने लगती है, शफ़क़त-ए-फ़िदरी जोश में आ जाती है। लिहाजा یہاں رب کے رب لگوا کر بات کروائی تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے. ربنا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو آپ ٹیڑھا نہ فرمائیے. اور یہ جو الفاظ ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا, ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے, دراصل حضور سرور عالم سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انسانیت کے جو قلوب ہیں وہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں. قلوب الناس بین اصبعی الرحمن, دو انگلیوں کے درمیان ہیں. یقلب کیف یشاء, جیسے اللہ چاہے ان کو پھیر دیتے ہیں. لہذا اے ہمارے رب آپ ہی کے ہاتھ میں تو ہمارے دل ہیں, لہذا آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. اور بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین. یہاں سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ دل ٹیڑھے کب ہوتے ہیں, دل ٹیڑھے ہوتے کب ہیں. تو بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. مطلب یہ ہے کہ جب تک آدمی اپنے اختیار سے غلط راستے کو اختیار نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا دل ٹیڑھا نہیں کرتے. جب وہ اپنے اختیار سے غلط راستے کو اختیار کرے, توبہ بھی نہ کرے, رجوع بھی نہ کرے, اور ایک مدت تک اس کو ڈھیل بھی دے دی جائے, پھر اللہ تعالیٰ دل ٹیڑھا کر دیتے ہیں. تو یہ فرمایا فلما زاغوا, جب وہ لوگ خود ہی ٹیڑھے ہو گئے بنی اسرائیل والے, تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. عذاب اللہ قلوبهم واللہ لا یهدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو معلوم ہوا کہ جب آدمی خود ہی اپنے اختیار سے غلط راستے پر چل نکلے, شیطان کے راستے پر چل نکلے, تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک وقت ڈھیل دینے کے بعد اس کو کوئی ندامت بھی نہیں, کوئی رجوع کا خیال بھی نہیں, تو ایک وقت ڈھیل دینے کے بعد اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. یہاں ٹیڑھا کرنے کا لفظ ہے. کہیں پر یوں فرمایا ختم اللہ علی قلوبهم, اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. کہیں پہ مہر لگا دیے جانے کے الفاظ ہیں, کہیں پر ٹیڑھا کیے جانے کے الفاظ ہیں. اور حدیث میں ذکر یہ ہے کہ ایک ایک نقطہ لگتا جاتا ہے, سیاہ نقطہ لگتا جاتا ہے. اگر توبہ کر لے تو وہ صاف ہو جاتا ہے, نہیں کرے تو وہ سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں, لگتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے. اور اب ایسے دل میں حق کو قبول کرنے کی استطاعت نہیں رہتی, وہ باطل ہی کی طرف جاتا ہے. یہ بھی دل کا ٹیڑھا کیا جانا ہے. تو کہیں پر سیاہ نقطوں کا ذکر ہے, کہیں پر مہر لگائے جانے کا ذکر ہے, کہیں پر ٹیڑھا کیے جانے کا ذکر ہے. اور مفہوم سب کا ایک ہی ہے, مفہوم ایک ہی ہے. لہذا اس سے پناہ منگوائی گئی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا, آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اور یہاں ٹیڑھا نہ کیے جانے سے مراد کیا ہے؟ جب دل ٹیڑھا نہیں ہوگا تو سیدھا رہے گا. اور استقامت کہتے ہیں اس کو, استقامت کہتے ہیں سیدھا کھڑا ہونے کو. استقامت سیدھا کھڑا ہونے کو کہتے ہیں. لہذا ایک جامد چیز کو, مثلاً ایک ستون ہے یا کوئی لوہے کا ٹکڑا ہے یا کوئی اور چیز ہے جو جامد چیز ہے, اس کو آپ سیدھا کھڑا کر سکتے ہیں اور وہ جب تک ہے سیدھا کھڑی رہے گی وہ چیز. لیکن ایک متحرک چیز کو سیدھا کھڑا رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. وہ انسان کا جسم ہے, دل ہے, یہ متحرک چیزیں ہیں, ان کو سیدھا رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. صحیح وطنی ہود, جب آپ کی داڑھی مبارک میں کچھ بال سفید آ گئے تو صحابہ نے عرض کیا کہ آپ بڑھاپا آپ کی طرف بڑھا جا رہا ہے, تو فرمایا ہاں مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا. اور حضرت عبداللہ بن عباس نے تو اس سے بڑھ کر فرمایا کہ سورہ ہود میں جو انبیاء علیہ السلام کے قوموں کے حالات ہیں انہوں نے نہیں بوڑھا کیا بلکہ اس آیت نے بوڑھا کیا ہے سورہ ہود کی فاستقم کما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا کہ جیسے آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ سیدھے سیدھے چلتے جائیے اور جو آپ کے ساتھ توبہ کر کے ایمان لائے وہ بھی سیدھے چلیں ولا تطغوا اور حد سے تجاوز نہ کریں یہ جو ولا تطغوا کا لفظ ہے نا یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی نمازیں بھی پڑھنی ہیں یہ اللہ کا حق ہے گھر والوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں یہ بندوں کا حق ہے رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں وہ حقوق العباد ہیں کاروبار بھی کرنا ہے تسبیحات بھی پڑھنی ہے تلاوت بھی کرنی ہے وغیرہ وغیرہ یہ اعمال بھی کرنے ہیں کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو جائے دوسری طرف کم ہو گیا تو کہاں رہی استقامت تو گئی استقامت کہاں رہی لہذا بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ ہم ہر نیک عمل سے پہلے یہ سوچ لیں کہ یہ عمل صحابہ سے اس کیفیت اور اس صورت کے ساتھ ثابت بھی ہے جس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں اگر اس کیفیت اور اس صورت کے ساتھ اگر وہ عمل ثابت ہی نہ ہو تب تو بات ہی الگ ہے تب تو بالکل چھوڑ دینا چاہیے کوئی نیک عمل ہو اور صحابہ سے ثابت نہ بغیر نیک عمل لگ رہا ہو صحابہ سے ثابت نہیں ہے معیار تو صحابہ ہیں یاد رکھیں معیار صحابہ ہیں اس کے بغیر کوئی معیار قابل قبول ہی نہیں اس لیے میرے دوستو ہر چیز میں ہم صحابہ کے محتاج ہیں ہر چیز میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو صلو کما رأیتمونی اصلی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھ لو نماز کا ظاہر بنا لو ظاہر ویسا بنا لو جیسے میں نے کیا ہوا ہے رکوع ویسا ہی ہو تعدیل ارکان ہو کھڑا ہونا ہاتھ باندھنا جس طرح جیسے میں کر رہا ہوں تم بھی کر لو باطن بھی نصیب ہو جائے گا ایک نہ ایک دن ظاہر تم تو ظاہر تو بناؤ اس حدیث حضور کی نماز کو دیکھنے والے کون تھے صحابہ تھے اگر ہم صحابہ کو چھوڑ کر نماز کا کوئی اور معیار بنائے وہ غلط روزہ صحابہ نے کیسے رکھا اگر ہم اس سے ہٹ کر کوئی معیار بناتے وہ غلط حج انہوں نے کیسے کیا جہاد انہوں نے کیسے کیا یہ سارے اعمال میں جو معیار ہیں وہ صحابہ ہیں ہاں ایک بات اور یاد ہے تقویٰ بھی صحابہ کے راستے سے آئے گا تقویٰ بھی ہمارے اندر آئے گا صحابہ والی ترتیب سے کہ صحابہ نے تقویٰ کیسے سیکھا اس ترتیب سے ہٹ کر اگر ہم چلیں گے تو تقویٰ نہیں آئے گا یا آئے گا ہی نہیں یا مکمل نہیں آئے گا اب آئیے صحابہ کیا فرماتے ہیں صحابہ کا معیار کیا ہے تو ہر چیز میں چونکہ ہم محتاج ہیں صحابہ کے تقویٰ میں بھی محتاج ہیں تو فرمایا کہ حضرت مسور ابن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کنا نلزم عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نتعلم منہ الورع کہ ہم صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ہم ان سے تقویٰ کا ورع ورع کہتے ہیں تقویٰ کے اعلیٰ ترین مقام کو تاکہ ہم ان سے تقویٰ کا اعلیٰ ترین مقام حاصل کریں اس سے چند باتیں ثابت ہوئیں نمبر ایک صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت اٹھا چکے تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے مستغنی نہیں سمجھا اپنے آپ کو نیک صحبت سے لہذا وہ چپکے بڑے صحابہ کے ساتھ چھوٹے صحابہ چپکے رہتے تھے بڑے صحابہ کے ساتھ چھوٹے صحابہ چپک کے رہتے تھے تاکہ ان سے تقویٰ سیکھ سکیں اب دیکھیں تو صحیح نا, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے وضو سیکھا, انہوں نے ان کو سکھایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے براہ راست. جب حضرت ابوبکر کا زمانہ آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, ان کے پاس گئے کہ بھائی جو آپ نے حضور سے وضو سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے. بھائی کیا ضرورت تھی؟ نہ حضرت ابوبکر نے یہ فرمایا کہ آپ کو تو خود حضور نے سکھایا, آپ کیوں آئے میرے پاس؟ انہوں نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے آؤ سکھاتا. انہوں نے بھی وضو سکھایا, کر کے دکھایا جو انہوں نے حضور سے سیکھا تھا. خیر ان کا زمانہ گزرا. پھر حضرت عمر کا زمانہ آیا تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ان کے پاس گئے کہ آپ نے جو وضو حضور سے سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیا, ان سے بھی سیکھا. اور انہوں نے بھی منع نہیں کیا کہ آپ تو سیکھ چکے ہیں, آپ تو حضور سے بھی سیکھ چکے ہیں, حضرت ابوبکر سے بھی سیکھ چکے ہیں, میرے پاس کیوں آئے ہیں؟ وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین, بار بار یاد دہانی کراؤ, یہ چیز ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. کوئی تو بات ہے. حضرت عثمان کا دور آیا, ان کے پاس گئے کہ آپ نے جو وضو حضور سے سیکھا ہے وہ مجھے بھی سکھا دیجیے. ہم تو وضو کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے. اس کا نتیجہ یہ ہے یار نل پورا کھولا ہوا ہے اور حضرت اپنا چہرہ مل رہا ہے اور نل فل کھلا ہوا فل. یہ وضو جیسی عبادت کے اندر ہم اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں جس کو ہم اسراف کہتے ہیں, اسراف فضول خرچی. تو وضو کی کیا 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 حیثیت رہ گئی پھر ہمارے وضو کی بتائیے. تو یہ اور تھپیڑے مار رہے ہیں ایسے تھپیڑے کے دائیں اور بائیں ان کے سب پر چھیٹے جا رہے ہیں, یہ کون سا وضو ہے؟ یہ تو تکلیف ہے, ایذائے مسلم ہے. اور بے احتیاطی سے وضو کیا, سارے کپڑے گیلے, یہ کپڑوں پہ پانی لگا ہوا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو کپڑا الگ سے رکھتے تھے آزاد ہوتے وقت. ان کو تو اللہ تعالیٰ نے نظر عطا فرمائی تھی کہ گناہ دھل رہے ہیں, یہ بھی نظر آتا تھا ان کہ گناہ دھلتے ہوئے نظر آتا. ایک لڑکے سے انہوں نے فرمایا, وضو کرتے ہوئے دیکھا اور پھر بعد میں فرمایا بیٹا اپنے والدین کی نافرمانی مت کیا کرو. وضو کرتے ہوئے دیکھا فرمایا والدین کی نافرمانی مت کیا کرو. یہ کیا چیز ہے؟ وہ والدین کی نافرمانی واقعی کرتا تھا, فوراً توبہ کی, اس نصیحت پر عمل کیا, فوراً توبہ کی. خیر میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ تقویٰ بھی وضو صحابہ والی ترتیب سے آئے گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر کے ساتھ چپکے رہتے تھے تاکہ ان سے ہم ورع یعنی تقویٰ کا اعلیٰ مقام حاصل کریں. تو حضور کے بعد بھی اپنے آپ کو صحبت سے مستغنی نہیں سمجھا. دوسرا یہ ثابت ہوا کہ تقویٰ بھی کوئی سیکھنے کی چیز ہے, یہ بھی تو ثابت ہوا. اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ کسی ایک آدمی سے جو متقی ہو, سچا متقی ہو, کوئی ایک سچا متقی ہو, اس کے ساتھ چپکنے کی ضرورت ہے, یہ بھی ثابت ہو گیا. لہذا تقویٰ بھی ہمارے اندر صحابہ والی ترتیب سے آئے گا. اگر اس ترتیب کو ہم چھوڑ دیں گے تو تقویٰ یا تو آئے گا نہیں یا پورا نہیں آئے گا, مکمل نہیں آئے گا. مکمل تقویٰ اسی سے آئے گا جب کسی ایک متقی سچے متقی اللہ والے سے ہم رابطہ رکھیں اور اس کے ساتھ چپک جائیں. یہی صحابہ کی ترتیب ہے. میں عرض کر رہا ہوں نا, ہم ہر چیز میں محتاج ہیں صحابہ کے. انہوں نے کیا کیا؟ تو ہر عمل آپ یہ دیکھیں, کوئی بھی نیک عمل ہو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ یہ اس صورت اور اس کیفیت کے ساتھ صحابہ سے ثابت ہے یا نہیں. اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں, اگر ہے تو اس کو اسی صورت اور کیفیت کے ساتھ اختیار کیجیے. تو اس کے فوائد اور انوارات حاصل ہوں. لہذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دعا ہمیں سکھائی ہے, ربنا لا تزغ قلوبنا, اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. عدم اضافت سے مراد سیدھا رہنا ہے اور سیدھا رہنا ہی استقامت ہے. بعد اذ ہدیتنا, بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی, یہ بھی تو ہدایت کا ایک درجہ تھا جو ہم سب کو رمضان میں حاصل رہا کہ ہم نے کسی درجے میں تراویح پڑھی اور کسی درجے میں تلاوت کی، نمازیں پڑھی اور گناہوں سے بچے، تقوی اختیار کیا، کسی درجے میں صحیح کیا تو ہے. تو بعد اس کے کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے، اب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. یہ تو نفی کے ساتھ ذکر ہوا، لا تزغ قلوبنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. اب اس بات آ رہا ہے وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، دلوں کو بھی ٹیڑھا نہ فرمائیے بلکہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائیے. اور یہاں رحمت سے مراد المراد بالرحمتی الانعام المخصوص، یہاں رحمت سے مراد خاص انعام ہے. یہ اور جگہوں پر جو رحمت کا لفظ قرآن میں آیا ہے وہ والی رحمت اور اس رحمت میں فرق، اس رحمت جو اس دعا میں استعمال ہوا ہے یہ خاص انعام مراد ہے. وَهُوَ التَّوْفِيقُ لِلثَّبَاتِ عَلَى الْحَقِّ، اور اس خاص انعام سے مراد حق راستے پر، صحیح راستے پر، سچے راستے پر ثابت قدم رہنے کی توفیق کا عطا ہونا ہے. یہ مراد ہے اس آیت میں، اس رحمت سے یہ مراد ہے. انک انت الوہاب، اور یہ جو فرمایا وہب لنا من لدنک رحمہ، ہب لنا ہمیں بخش دیجیے، عطا فرما دیجیے، یہ بھی بڑے عجیب الفاظ ہیں. ہبا کہتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر ہم ہدیہ دیتے ہیں نا محبت میں، کسی کو ہدیہ پیش کر دیا اس سے کوئی ہم بدلہ تھوڑی لیتے ہیں، نہ وہ کسی احسان کے بدلے میں ہوتا ہے، نہ اس کے بدلے میں ہم کوئی بدلہ چاہتے ہیں، اس کا عوض چاہتے ہیں، وہ بس ایک محبت کا اظہار ہوتا ہے. بلکہ حکیم الامت نے تو مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کسی شخص نے ہدیہ دیتے ہوئے یہ کہہ دیا اگر دعا کی درخواست ہے تو وہ ہدیہ اسی وقت صدقے میں تبدیل ہو جاتا ہے. کیونکہ صدقہ وہ ہے جس میں نیت کی جائے ثواب کی. صدقہ اس ہبے کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز آپ دے رہے ہو کسی کو اور ثواب کی نیت سے دے رہا ہوں، یہ صدقہ ہے. اور ہدیہ یہ ہے کہ دیتے وقت ثواب کی نیت نہ ہو، محبت ہو، دل میں محبت ہو. یہ ہدیہ عجیب چیز ہے، شریعت نے اس کا معیار محبت کو رکھا ہے، ثواب کو نہیں. ثواب اگر ہوگا، ثواب کی نیت بھی کر لی تو وہ ہدیہ نہیں ہے، صدقہ ہے. لہذا یہ ہدیہ یا ہبہ کرنا یہ کسی عوض کے بدلے میں نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، کہ ہمیں اپنے پاس سے رحمت اور بخشش عطا فرما دیجیے، اور وہ رحمت جس کے ذریعے ہم صحیح راستے پر ثابت قدم رہیں. تو یہاں ہیوے کا لفظ جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم اے میرے بندو، اگر تم یہ مانگو گے تو میں تم سے یہ نہیں کہوں گا، استقامت مانگو گے تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ پہلے بڑے بڑے اعمال میرے دربار میں پیش کرو، خوب تہجد پڑھ کے لاؤ، ایک مہینے کی تہجد پڑھو، پھر آؤ مجھ سے استقامت مانگو، یا اتنے قرآن ختم کرو، بڑے بڑے اعمال پیش کرو، پھر آؤ مجھ سے استقامت مانگو. نہیں، یہ بغیر یعنی بغیر عوض کے تمہیں دوں گا، تم مانگو تو صحیح، اس کے لیے بڑے بڑے اعمال درکار نہیں ہیں، بس مانگو. تم مانگو گے اللہ تمہیں دے دیں گے، اس لیے کہ اللہ خود تو سکھا رہے ہیں، بادشاہ خود عرضی کا درخواست کا مضمون سکھا رہا ہے کہ ان الفاظ میں مانگ لو، تو وہ تو قبول ہی کرنا چاہتا ہے، جبھی تو سکھایا جا رہا ہے. لہذا یہ ہبے کا لفظ بڑا عجیب ہے، وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، یعنی تمہیں بغیر بڑے بڑے اعمال کرنے کی بھی ضرورت نہیں، تمہارے پاس نہیں ہے، بڑے اعمال نہیں ہے، پھر بھی مانگو، اس کے بغیر ہی اللہ تمہیں دیں گے. اور بندوں کی، ہم جیسے لوگوں کی طلب کو بڑھانے کے لیے، جیسے کوئی باپ کوئی بڑی اچھی چیز لایا ہو بچوں کے لیے اور بچوں کے سامنے کرے، بچوں کو دینا چاہے، بچے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں تو وہ اوپر اٹھا لے ہاتھ کو, تو جب وہ اوپر اٹھا لے تو بچہ کیا کرے گا, اچھلے گا اور کہے گا بابا دیجئے دیجئے ہمیں دیجئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی یہاں یہی انداز اختیار کرنا ہے. وہب کا جو لفظ ہے نا, اور ہمیں عطا فرمائیے, اس کے بعد مقصود کیا ہے, کیا عطا فرمائیے, اس تک پہنچنے سے پہلے تین الفاظ لائیں, من لدن کا, لنا من لدن کا, تین الفاظ کا فصل فرمایا فاصلے سے, پھر آگے جا کے مقصود کو بیان کرنا ہے, رحمہ کو بعد میں بیان کرنا ہے, استقامت کی جو نعمت ہے اس کو بعد میں, پہلے بیچ میں فاصلہ کر دیا تاکہ ہمیں لنا من لدن کا, یعنی ہمارے لیے آپ اپنی طرف سے, خاص اپنی طرف سے ہمیں رحمت دے دیں, اور وہ رحمت کون سی, وہو التوفیق للثبات علی الحق, کہ حق بات حق راستے پر چلنے کی, ثابت قدمی سے چلنے کی توفیق, جس کو ہم استقامت کہتے ہیں, اور لہذا رحمت سے یہاں مراد استقامت ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کی تشریح فرمائی ہے, ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا کے ذیل میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الذين قالوا ربنا الله, بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب, ہمارے رب اللہ ہیں, ثم استقاموا, پھر انہوں نے استقامت اختیار یعنی جمے رہے, تو فرمایا اس سے مراد توحید, شرک کو چھوڑ کر توحید کو اختیار کرنا اور اس کو نہ چھوڑنا, توحید کو نہ چھوڑنا, توحید توحید. ایک شاعر نے کہا ہے, موحد چہ برپائے ریزی برش, چہ فولاد ہندی نہیں برفرش, امید و حراسش نہ باشد ذکر, ہمینست بنیاد توحید و بس. کہ توحید اس کو کہتے ہیں کہ اگر کسی بندے کے سر پہ آپ, کسی بندے کے قدموں میں آپ دولت کے انبار لگا دیں, یا اس کے فولاد ہندی, ہندی فولاد کی بنی ہوئی تلوار اس کے سر پہ تان لے, تو امید و حراسش نہ باشد ذکر, پیروں میں نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوئی ہوں اس کو کچھ امید نہ ہو اس سے, اور سر پر تلوار تنی ہوئی ہو تو اس سے کوئی خوف نہ ہو. ہمینست بنیاد توحید و بس, بس یہی بنیاد ہے توحید اور بس. ہمارے بھائی امین صاحب رحمتہ اللہ علیہ مکی مسجد میں اکثر ان کا قیام وہیں رہتا تھا, زیادہ اسفار نہیں ہوتے تھے, بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے قریبی مصاحبین میں سے تھے. وہ بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ اگر کسی سے کہا جائے کہ بھائی یہ سونے کا بت ہے اس سے تمہارا کام بنے گا, وہ کہہ رہا ہے اس سے کیسے بنے گا, یہ کیوں بنے گا کام, یہ تو بت ہے. اور جب اسی سونے کے بت کا ایک ہاتھ توڑ کے یا ایک انگلی توڑ کے اس کو دے دی جائے, لو بھائی کہ ہاں اس سے کام بنے گا, ابھی پورے کل کی نفی کر رہا تھا نہیں اس سے کام نہیں بنے گا, اور اب اسی کی ایک ذرا سا ایک جز اس کی انگلی توڑ کے دے دی سونے کی, ہاں اس سے کام بنے گا, بھائی ابھی تو تم کہہ رہے تھے اس سے کام نہیں بنے گا. توحید کا یہ حال ہے, اللہ چاہیں گے تو بنے گا, نہیں چاہیں گے نہیں بنے گا, اور بلکہ نقصان ہوگا, الٹا نقصان ہوگا اگر اللہ نہیں چاہیں گے. ہر چیز میں اللہ کا امر کام کر رہا ہے, اللہ کا فیصلہ, اللہ کا امر کام کر رہا ہے. تو توحید اس کو کہا جاتا ہے, تو فرمایا توحید کو اختیار کرنا اور اس کو نہ چھوڑنا. وہ جو ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ حاضر ہوئے اللہ کے دربار میں, کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ خواب میں دیکھا تھا, آگے وہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں میں سو یہ سوچا میں نے جب اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ میرے لیے کیا لائے ہو, میرے لیے کیا لائے ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے روتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ عمر ہمارے لیے کیا لائے، تو میں کیا پیش کروں گا، کیا پیش کروں گا؟ یہ تو خیر ان کا مقام تھا، لیکن ہم جیسوں کے لیے یہ ہے کہ ہم ظاہر بنا لیں، ظاہر صحیح کر لیں، اپنا چہرہ، اپنے بال، سر سے پیر تک اپنا ظاہر صحیح کر لیں، اور یہ سوچ لیں کہ اگر اللہ نے ہم سے پوچھا کہ ہمارے لیے کیا لائے ہو، تو ہم کہیں گے یہ لائے ہیں. اور یہ واحد چیز ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے، میں عرض کرتا رہتا ہوں، یہ ظاہر واحد چیز ہے جس میں کوئی کمی نہیں ہے. اگر یہ صحیح ہو، ظاہر صحیح ہو، ایسا نہ ہو کہ داڑھی یہ اتنی لمبی داڑھی ہو ناف تک کی، جب اس کو فراغت کے لیے بیٹھے تو یہاں بغل میں لے کے ایک ساتھ بیٹھتے تھے. ظاہر صحیح کریں، دوسروں کو نفرت نہ دلائیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی داڑھی کو مٹھی میں لیا کرتے تھے، اور جو داڑھی مٹھی سے زائد ہوتی تھی اس کو کاٹ لیتے تھے، تراش لیتے تھے، تاکہ وہ بری معلوم نہ ہو. بڑی بڑی لمبی لمبی داڑیاں، اللہ ہو بھائی کیا تم کیا 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 ہو گیا بنا رکھا ہے، سنت اس کو تو نہیں کہتے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، ہر چیز کے اندر آپ حد سے نہ. ولا تدغو کا مطلب یہی ہے، داڑھی رکھی تو یہ لمبی کر لی تو یہ ولا تدغو کے خلاف ہے. جس طرح آپ کو حکم دیا جا رہا ہے ویسے کیجیے، اپنی مرضی نہ چلائیے. تو حضرت عمر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل حضور کو دیکھے بغیر ہو سکتا تھا؟ جو اشعار میں کہیں جاتے تھے تو کہیں نماز پڑھی ہوتی تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں نماز نوافل پڑھ لیتے تھے. ایک جگہ استنجا کی حیض بنا کے بیٹھے تو شاگردوں نے عرض کیا کہ آپ یہ استنجا تو آپ نے نہیں کیا. فرمایا نہیں استنجا نہیں کیا، مجھے حاجت نہیں تھی، لیکن میں نے حضور کو دیکھا تھا یہاں آپ نے استنجا فرمایا، میرا جی چاہا کہ میں یہاں پہ بیٹھ جاؤں. اس قدر اتباع سنت کا جو درجہ اتنا بڑا حاصل تھا، وہ بغیر پوچھے ایسے ہی کر لیں گے، اپنی داڑھی کو تراش لیں گے. یقیناً یقیناً حضور کو دیکھا ہوگا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم صحابہ کے محتاج ہیں ہر عمل میں. اور داڑھی یہ موٹی، یہ جو ہے نا، یہ کیا ہے، تھوڑی تھوڑی کو مائنس کر کے ہے، یہ پلس کر کے نہیں ہے. کبھی یہاں سے یہ دیکھیے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، یہ دیکھیں گی ایک مٹھی ہے داڑھی، یہاں یہ ایک مٹھی یہاں سے ہونٹ کے نیچے سے شروع ہو رہی ہے، یہ نہیں، یہ ایک مٹھی نہیں ہے، ایک مٹھی تھوڑی کو الگ کر کے تھوڑی کے نیچے سے ایک مٹھی، یہ شمار ہوگی تینوں طرف سے. خیر ہم ظاہر اپنا صحیح کر لیں. اگر اللہ ہم سے پوچھے نا، میں ابھی آپ سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ اسے اللہ پوچھیں کہ کیا لائے ہو ہمارے لیے، تو ہم عرض کر سکتے ہیں کہ ہم یہ لائے ہیں، ہم ظاہر لائے ہیں آپ سے. نماز ہماری ویسی نہیں ہے جو آپ کو مطلوب ہے، روزہ ویسا نہیں ہے، تراویح ویسی نہیں ہے، ذکر تلاوت ویسی نہیں ہے، لیکن اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے بھائی. اس میں کیا کمی ہے؟ جو پہلے اگر کسی کی داڑھی نہیں تھی، اس نے توبہ کر لی، توبہ کی وجہ سے معاف ہو گیا، اب کی بات کیا ہے؟ اب تو کوئی کمی نہیں ہے. تو ہم ظاہر اگر صحیح کر لیں تو یہ ایک چیز ایسی ہے جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کی دربار میں. اسی کو خواجہ صاحب نے فرمایا، تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں. تو یہ صورت بنا لیں. تو یہ توحید ہے، اس کو نہ چھوڑنا یہ استقامت ہے، بقول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور سب سے اچھی تشریح جو دل کو لگنے والی ہے، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی. فرمایا کہ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روغان التعالف. کہ استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تم اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس پہ جمے رہو، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جاؤ. ولا تروغ روغان التعالف، لومڑیوں کی طرح راستے مت بناؤ، رائے فرار اختیار نہ کرو. کہ یہ حکم تو بڑا مشکل ہے، اور اس حکم پر عمل کرنا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، بس رہنے دو. لہذا یہ رائے فرار اختیار نہ کرو، یہ استقامت ہے. اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ثم استقاموا کی تشریح فرمائی ہے، اخلاص عمل سے، کہ عمل کے اندر اخلاص ہو. اور حضرت علی نے فرمائی ہے، ادائے فرائض سے، فرائض کی ادائیگی میں لگا رہے، کوئی فرض اس سے نہ چھوٹے، جو اللہ نے فرائض ذمے لگائے وہ سب ادا کرے. حج فرض ہو جائے حج کرے، زکات فرض ہو جائے زکات ادا کرے، نماز کا وقت ہو نماز ادا کرے، فرائض کی پوری پورا کرنا، اس کو استقامت کا نام دیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی، قبیلہ ثقیف سے ان کا تعلق طائف، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسلام یہ اسلام لائے فتح طائف کے موقع پر، اور عرض کیا کہ مجھے کوئی اسلام کی کوئی ایسی تعریف بتا دیجئے، اسلام کے بارے میں ایسی بات بتا دیجئے کہ مجھے پھر آئندہ کسی سے پوچھنا نہ پڑے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس کو کہتے ہیں، تو مجھے ایسے جامع الفاظ بتا دیجئے کہ مجھے بعد میں کسی سے پوچھنا نہ پڑے. فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. اسلام اس کو کہتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر، ثم استقم، پھر استقامت اختیار کرو، جمے رہو جمے رہو جمے رہو. کسی ایک طرف جھکاؤ زیادہ ہو ایک طرف کم ہو، یہ بھی استقامت ہے. حقوق اللہ میں لگا ہوا ہو، حقوق العباد ضائع ہو رہے ہوں، یہ استقامت نہیں. پھر کسی عمل کو اس کے حد سے زیادہ بڑھ کر کر لیا، یہ بھی استقامت نہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رئیس المفسرین ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور کو بوڑھا کیا اس آیت نے، اور اس کی تائید ایک واقعے سے بھی ہوتی ہے. تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت ابو علی سری رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے اکابر بزرگوں میں سے تھے، انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں ہی عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں. اس پر انہوں نے عرض کیا کہ کیا آپ کو سورہ ہود میں ان واقعات میں بوڑھا کیا جو انبیاء علیہ السلام کی گزشتہ قوموں کے واقعات ہیں، انہوں نے بوڑھا کیا؟ فرمایا نہیں، مجھے اس آیت نے بوڑھا کیا. فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، جمے رہیے، اور آپ کے ساتھ جو ہیں وہ بھی جمے رہے، یعنی صحابہ جو شرک کو چھوڑ کر اسلام لائے ہیں وہ بھی جمے رہے. ولا تطغوا، حد سے تجاوز نہ کریں. تو فرمایا مجھے اس آیت نے بوڑھا کیا ہے. ولا تطغوا، طغیانی نہ کرو، حد سے نہ بڑھو. یہ اعتدال، جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں، یہ بڑی مشکل چیز ہے، آسان نہیں ہے. لہذا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ تو قرآن کی دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ انک انت الوہاب بھی یہاں معارض تعلیم میں ہے. ہم آپ سے کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں. وہاب ہے، وہاب، بہت زیادہ عطا فرمانے والے ہیں، بہت زیادہ ہبا فرمانے والے ہیں، بغیر کسی عوض کے آپ بہت زیادہ عطا فرما دیتے ہیں. یہ تو قرآن کریم کی دعا ہوئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی دعا مانگی، فرمایا اللہم مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، میرے دل کو ثابت رکھ دیجئے دین پر. یا مصرف القلوب، اے دلوں کے رخ کو پھیرنے والے اللہ، صرف قلبی علی طاعتک، میرے دل کو پھیر دیجئے اپنی اطاعت کی طرف، یعنی آپ کی بندگی اختیار کروں، آپ کی فرما برداری اختیار کروں، نافرمانی سے رکوں، اس طرف میرے دل کو پھیر دیجئے. یہ حدیث شریف کی دعا ہے. اور دیکھیے استقامت صراحتاً جو الفاظ ہیں وہ تو دو تین جگہوں پر آئے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ صراحتاً آ گیا. ایک دن صراط المستقیم، یہ صراحتاً آ گیا کہ ہمیں سیدھا سیدھا راستہ چلا دیجیے. لیکن جو آپ نے جا بجا آپ نے پڑھا ہوگا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ کیا مطلب ہے؟ یہ بھی تو استقامت ہی ہے کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے زندگی بھر نیک عمل کو اختیار کر لیا، ایک دفعہ توبہ اور تائب ہونے کے بعد انہوں نے زندگی بھر کے لیے نیک اعمال کو اختیار کیا, اور جب بھی ان سے گناہ ہوا تو توبہ میں دیر نہیں لگائی, توبہ کرنا بھی تو نیک عمل ہے, تو عامل الصالحات میں توبہ بھی داخل ہے. لہذا ان الذین آمنوا عامل الصالحات جہاں جہاں آیا یہ بھی استقامت ہی ہے, اس سے مراد استقامت ہی. تو اگر آپ یہ اس کو سوچیں تو جگہ جگہ کتنی جگہ قرآن کریم میں استقامت کو بیان فرمایا گیا, تو یہ استقامت بڑی عجیب چیز ہے. ہم تو پتہ نہیں کس کس چیز کے پیچھے پڑتے ہیں کہ اڑنے والا ہو, ہوا میں اڑے, پانی میں چلے, اور وہ لباس گیلا نہ ہو, پیر گیلے نہ ہو. حالانکہ کہا گیا الاستقامت فوق الف کرامت, استقامت ایک ہزار کرامتوں سے بڑھ کر ہے, استقامت کا درجہ ایک ہزار کرامتوں سے بھی اعلیٰ اور ارفع ہے. وہ ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان کی, ہوا میں اڑنے کی یہ حقیقت ہے. کوئی آدمی ہوا میں اڑ رہا ہو, رات دن ہوا میں اڑ رہا ہو, لیکن تاریک سنت ہو تو وہ ولی نہیں ہے, وہ شیطان ہے, اس کو شیطان شمار کرنا چاہیے, ولی نہیں ہے. کیونکہ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے, اتباع سنت ہے نہیں اور ولی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. سگریٹ پیے, داڑھی منڈی اور بال بھی انگلش, افسوس ولی کی ہمیں پہچان نہیں ہے. ولی کی پہچان تو ہو بھائی, کون ولی ہے کون بھوت ہے. تو گو ہوا میں اڑتا ہو وہ رات دن ترک سنت جو کرے شیطان کی, اس کو شیطان شمار کرنا چاہیے, ولی نہیں ہے. لہذا استقامت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی نیک عمل کو اختیار کرے, اور جس درجے میں رکھا ہے. دیکھیے ایک صحابی حاضر ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے, اسلام لائے, اسلام تائب ہوئے شرک اور کفر کو چھوڑ کے. پھر انہوں نے اسلام لاتے ہی عرض کیا کہ مجھے کچھ باتیں سکھائیے اسلام کی. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو موٹے موٹے احکامات ہیں, زکوٰۃ ہے اور نماز اور حج وغیرہ جہاد وغیرہ, یہ احکامات بتائے. تو انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے وہ حضور کو بہت پسند آئے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمائے واللہ لا ازید فی ولا انقص, اللہ کی قسم آپ نے جو بتایا ہے اس میں نہ میں زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا. تو جب وہ جانے لگے تو حضور نے فرمایا اگر کسی جنتی کو دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو. من اراد ان ينظر الى عتیق النار فلینظر الیہ, جو جس جنتی کو دیکھنا ہو وہ اس کو دیکھ لے کہ اہل جنت میں سے. کیا الفاظ تھے کہ میں نہ دین کے احکامات میں نہ کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا, کہ حد سے بڑھ گئے یا کمی کر دی, نہیں, نہ کمی نہ زیادتی, یہی ہے ولا تبخس, اسی کو استقامت کہا جاتا ہے. فرمایا یہ جنتی شخص ہے جس کو دیکھنا ہو دیکھ لے. لہذا ایک تو یہ دعا ہم مانگے, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب, اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك, اللهم مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. اللہ تعالیٰ سے استقامت کا سوال کریں, بھیک مانگیں اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے, جب چاہیں وہ ہٹا دیں ہمیں صحیح راستے سے کسی بد عملی کی وجہ سے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ایک مرتبہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ, جو بڑے اولیاء اللہ میں سے تھے اور التمش بھی ان کے مریدوں میں سے تھا, خواجہ باقی باللہ کے مریدین میں سے تھا, بادشاہ تھا لیکن ان کا مرید بھی تھا. ایک مرتبہ التمش نے, سلطان التمش نے یہ کہہ دیا کہ آپ کی خانقاہ میں اتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں, پتہ نہیں کیسے خرچہ پورا ہوتا ہوگا, میں کچھ پیسے دینا چاہتا ہوں. تو غصہ آ گیا, فرمایا تم نے یہ بات کہنے والے تم ہوتے کون.